أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ایمان والو کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کے نام کی تسبیح کرو. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد. معزز اور محترم سامعین، آج کے درس قرآن کا موضوع ہے حقیقت ذکر. ذکر کی اصطلاح مسلمانوں کے ہاں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، عام فہم اور معروف ہے. اس لیے اس موضوع پر ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اس پہ ہم غور و فکر کریں کہ اس ذکر کی حقیقت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور اصل اور حقیقی ذکر ہے کیا. ذکر یذکر ذکر، اس کے معنی ہے یاد کرنا، بار بار تذکرہ کرنا، کسی چیز کو دہرانا، اور اسی سے ہے تذکیر، یاد دانی، یاد دہانی اور نصیحت. اس لغوی مفہوم کے بعد شریعت کے اندر، اصطلاح شریعت میں ذکر سے مراد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی اور بزرگی زبان سے بیان کرنا اور دل سے بھی اس کو یاد رکھنا. اس ذکر کے لیے اور اس عبادت کے لیے کسی وقت اور کسی خاص موقع کی کوئی قید نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. جب تم نے اپنی نماز پوری کر لی، مکمل کر لی، تو اب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو. کس طرح؟ قیامًا کھڑے ہو تو اللہ کا ذکر کرو، قعودًا بیٹھے ہو تو اللہ کا ذکر کرو، وَعَلَى جُنُوبِكُمْ پہلو کے بل لیٹے ہوئے پھر بھی اللہ کا ذکر کرو. اور اسی طرح دوسرے مقام پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ایک اہم صفت کے طور پر اس کو بیان فرمایا ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ کھڑے لیٹے بیٹھے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے کوئی وقت کا اور کسی خاص کیفیت اور خاص حالت کا جو ہے وہ تعین نہیں کیا گیا، بلکہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے کہ شریعت کے مطالبات بہت سارے ہیں اور ان سب کا پورا کرنا مجھ پر دشوار ہو رہا ہے، تو مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں اس کو مضبوطی سے پکڑ لوں، اس کے اوپر سختی سے عمل کروں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے ترہتر رہے، یعنی تو کبھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہو، کبھی اللہ کے ذکر سے تیری زبان جو ہے وہ غافل نہ ہو. تو اس حدیث مبارکہ میں زبان سے ذکر کی ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. ارشاد فرمایا وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کو یاد کرو اپنے دل کے اندر، تَضَرُّعًا وَخِيفَةً عاجزی اور خوف کے ساتھ، وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اپنی آواز کو پست کرنے کے بجائے، بس آواز کو اونچا کرنے کے بجائے پست رکھو، یعنی پست آواز کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، بالغدو والآصال صبح اور شام، اور صبح اور شام کی اصطلاح بھی ہمیشگی کے لیے جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے. ولا تقم من الغافلین, اور غافلوں میں سے مت ہونا. اس آیت مبارکہ میں بعض بڑی اہم باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ افضل ذکر عاجزی اور خوف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو دل سے یاد کرنا ہے. دوسری بات یہ کہ ذکر میں آواز کو بہت زیادہ بلند کرنا پسندیدہ بات نہیں ہے. ذکر خفی اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے, اور ذکر کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں. ہر وقت, ہر حالت اور ہر جگہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے, یعنی سوائے حالت نجاست میں یا نجس مقامات کے, باقی ہر حال میں, ہر وقت, ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جا سکتا ہے. غفلت جو دل کا سب سے بڑا مرض ہے, اس کا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کو بتایا اس آیت کریمہ کی روشنی میں. تو ذکر کے دو درجات یا دو حالتیں یا دو مقامات قرآن کریم کے اندر اور سنت رسول کے اندر بیان کیے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آدمی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے, جیسا کہ حدیث مبارکہ گزر چکی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے, اور دوسرا دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھنا, جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ وذکر ربک فی نفسک, اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو, اللہ کو یاد کرو. اب اس میں افضل ذکر کون سا ہے, جو زبان سے کیا جائے یا دل سے کیا جائے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ افضل ذکر وہ ہے جو دل سے کیا جائے, لیکن ذکر کی صحیح کیفیت و حالت یہ ہے کہ دل سے جو انسان ذکر کرے تو زبان سے بھی اس کا اظہار ہونا چاہیے. تو گویا کہ دل اور زبان دونوں سے جو ذکر کیا جائے وہ سب سے افضل اور بہتر ہے. دل کی اہمیت زیادہ ہے اس لیے کہ دل ایک ایسا مقام ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الا وان فی الجسد مضغہ. اچھی طرح سن لو کہ انسان کے اس جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے, اذا صلحت صلحت جسد کلو, اگر وہ ٹھیک اور درست اور صحیح ہو جائے, وہ تندرست ہو, تو پورا جسم صحیح سلامت اور تندرست رہتا ہے. ارشاد فرمایا واذا فسدت, اگر اس کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا ہو جائے, فسد الجسد کلو, تو پورے کا پورا جسم جو ہے وہ بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے, اس کے اندر فساد پیدا ہو جاتا ہے. وہ جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے اس مقصد سے منحرف ہو جاتا ہے, ہٹ جاتا ہے. ارشاد فرمایا الا وہی القلب, بخاری کی یہ حدیث ہے کہ اچھی طرح سن لو کہ اس گوشت کے ٹکڑے کا نام کیا ہے, قلب, دل. تو دل ہی کے اوپر انسان کی فلاح اور نجات کا دارمدار ہے, اسی کے سنورنے اور اسی کے بگڑنے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فلاح اور خسران کا مدار رکھا ہے. اس لیے دل کی بڑی اہمیت ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ تمام اعمال کے رد و قبول کا مرکز اور مقام بھی دل ہے, اور آخرت کی کامیابی کا دارمدار بھی دل کی صحت پر ہے. مثلا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں, یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. یعنی قیامت کا دن جو ہوگا, اس روز انسان کے لیے کوئی اس کا مال اور اولاد اس کے کسی کام نہیں آئیں گے, وہ اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے, البتہ وہ شخص کامیاب قرار پائے گا جو قلب سلیم لے کر آئے گا. یعنی قلب سلیم اور قلب منیب, قلب سلیم وہ قلب, وہ دل جو بالکل شیشے کی طرح صاف اور شفاف ہو, گناہوں سے, معصیت سے, اللہ کی نافرمانیوں سے, شرک, بدعات, خرافات, حسد, بغض, کینہ اور اس طرح کی جتنی بیماریاں اور جتنے امراض ہیں جو دل کو لاحق ہوتے ہیں, جو دل ان سے پاک اور صاف ہوگا, اور اگر انسان سے کوئی غلطیاں سرزد ہوئی ہوں گی تو توبہ اور رجوع اللہ کے ذریعے سے اس نے دل کے اس شیشے کو صاف کر لیا ہوگا, دھو لیا ہوگا, تو وہ قلب سلیم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آئے گا. دوسری جگہ ارشاد فرمایا وجا بقلب منیب, قلب منیب کے ساتھ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ منیب، انابت کہتے ہیں، بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ پہ توکل اور بھروسہ رکھنا، ہر وقت اس کے نام کو اپنی زبان سے یاد کرنا، دل سے اس کو یاد رکھنا اور اس کی طرف توبہ اور رجوع اور استغفار کرنا، اسی سے دعائیں کرنا، اسی سے حاجتیں طلب کرنا، ملجا و ماوا اسی رب کو سمجھنا، وجا بقلب منیب، یہ رجوع لانے اور رجوع کرنے والا دل لے کر جو شخص انسان آئے جگہ آخرت میں اللہ کے حضور، اس سے یہ کہا جائے گا ادخلوها بسلام، سلامتی کے ساتھ سلامتی کے گھر جنت میں داخل ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل کا شیشہ جو ہے اس کو گناہ کی آلودگیوں سے صاف رکھنا ضروری ہے، اور اسی کے اوپر انسان کی نجات کا دارمدار ہے. اعمال کی قبولیت کا دارمدار بھی انسان کے دل کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے جسموں کو نہیں دیکھے گا، تمہاری وضع کتھا کو نہیں دیکھے گا، تمہاری رنگت کو نہیں دیکھے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ جو چیز دیکھے گا وہ تمہارے اعمال اور تمہارے دل ہوں گے. یعنی دلوں کی اس کیفیت کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کو قبول فرمائے گا. جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا دارمدار نیت کی صحت کے اوپر ہے، اور نیت کا مقام انسان کا دل ہے. اگر دل کے اندر خلوص ہوگا، عمل خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو قبول فرمائیں گے. ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقویٰ منکم. تم قربانی کرتے ہو، جانور ذبح کرتے ہو، اس قربانی کے جانور کا گوشت یا اس کا خون کوئی بھی چیز اللہ کے ہاں نہیں پہنچتی، ولکن ینالہ التقویٰ منکم، تمہارے دل کا تقویٰ اس خدا کے پاس پہنچتا ہے. دل کی وہ کیفیت جس کے ساتھ تم نے جانور کے گلے کے اوپر چھری چلائی، اس کیفیت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جزا دیں گے. انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین کے اعمال کو قبول کرتا ہے. صدقے، خیرات، قربانیاں، نمازیں، روزے، جو کچھ بھی ہے، تقویٰ کے بغیر اللہ کے ہاں وہ اعمال قبول نہیں ہوتے. اور تقویٰ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہاہنا، اس کا مقام انسان کا یہ صدر یعنی اس کا دل ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دل انسانی جسم کا بادشاہ ہے اور اعضاء و جوارے اس کا لشکر ہیں. یہ ہاتھ پاؤں، جسمانی اعضاء، آنکھیں ہیں، زبان ہے، کان ہیں، سب کچھ جو ہے یہ اس کے لشکر ہیں. اور بادشاہ اللہ کا مطیع و فرما بردار اور مالک حقیقی کا وفادار ہے، تو اس کی فوج اور عوام سب اس کی مطیع و فرما بردار ہوگی. اگر بادشاہ سرکش اور باغی ہے تو یقیناً جو اس کے ماتحت اعضاء اور جوارے ہیں جسم کے، وہ بھی خدا کے باغی اور نافرمان ہوں گے. تو انسان کا جو دماغ ہے یہ سوچ بچار کرتا ہے، فکر کرتا ہے، اور گویا کہ یہ اس دل کے مشیر کے طور پر کام کرتا ہے، لیکن فیصلہ کن اختیار دل کے پاس ہے. اسی لیے اس دل کے فیصلے کے اوپر ہی انسان کے فلاح و خسران کا مدار جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے. دل کے جو امراض ہیں وہ بے شمار ہیں، قرآن و سنت میں ان کا ذکر ہوا ہے، حسد، بغض، کینہ، بددیانتی، خیانت، سوئے زن، تکبر اور غرور، تعصب، اناد، کفر، نفاق، فسق و فجور، ان شرک اور ریاکاری، دوسروں کو حقیر سمجھنا، دل کی سختی، یہ سب دل کے بے شمار امراض ہیں، جن کو ایک جامع نام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ دیا ہے کلا برون علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. انسانوں کی یہ بد اعمالیاں ہیں مختلف قسم کی، جن کی وجہ سے انسان کے دل کے اس شیشے کے اوپر میل جم جاتی ہے، اس کے اوپر سیاہ دبے پڑ جاتے ہیں. جیسا حدیث میں آتا ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دبا پڑ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے دوسرا، حتیٰ کہ پھر آخر کرتے کرتے اس کے دل کی کیفیت وہ ہو جاتی ہے برون علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. انسان کا دل جو ہے وہ بالکل سیاہ ہو جاتا ہے. اب یہ کیفیت جب دل کی ہو جاتی ہے، یہ امراض جب کسی دل کو لاحق ہو جاتے ہیں، تو ان کا علاج کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علاج تو ان کا یہ تجویز کیا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس طرح پانی سے لوہے کو زنگ لگتا ہے، اس طرح دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے، معاصیت سے، خدا اور رسول کی نافرمانی اور فسق و فجور سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زنگ کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ کون سا عمل ہے جس کے ذریعے سے دل کے شیشے کو دوبارہ صاف کیا جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے قرآن کی تلاوت کیا کرو اور کثرت سے موت کو یاد کیا کرو. بہت زیادہ موت کا تذکرہ، بہت زیادہ موت کو یاد کرنا، یاد رکھنا، اور قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا. میں آگے چل کر انشاءاللہ اس بات کی وضاحت کروں گا جو بات یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنا، اور یہ قرآن ہی اصل اور حقیقی ذکر ہے، اور اسی کے ذریعے سے دلوں کا وہ زنگ دور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول جاتے ہیں. یعنی دیکھیں ذکر کے معنی کیا ہے، یاد. اب اس کی ضد کیا ہوگی؟ نسیان، بھولنا. تو اگر انسان اللہ تعالیٰ کو بھول جائے تو حقیقت میں وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اور اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اگر اللہ کو بھول جاؤ گے تو گویا کہ اپنے آپ کو بھلا دو گے. ارشاد فرمایا، من یشاء عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین، جو شخص اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ کی کتاب نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے ذکر سے غافل رہتا ہے، ان مجلسوں اور محفلوں کے اندر جو ہے وہ شرکت نہیں کرتا جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں قرآن کی درس و تدریس ہوتی ہے. ومن یشاء عن ذکر الرحمن، جو رحمان کے ذکر سے غالب ہے، غافل ہے، اعراض کر کے ہوئے ہے، دور بیٹھا ہوا ہے، بھٹکا ہوا ہے، نقید له شیطانا، ایک شیطان کو اس کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے، فہو له قرین. قرین اس ساتھی کو کہتے ہیں جو کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑتا، تو وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے. گویا کہ وہ شخص جو اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے وہ شیطان کے حوالے کر دیا جاتا ہے، شیطان اس کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے، شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے، پھر وہ اس کو ورغلاتا ہے، گمراہ کرتا ہے، رائے راست سے بھٹکاتا ہے اور جہنم کے گڑے کی طرف لے کر جاتا ہے. یہ اللہ کے ذکر سے غفلت کا نتیجہ ہے. آپ دیکھیں دل کا جو میں نے ذکر کیا، انسان کے ایمان اور اس کی جو ضد ہے نفاق، اس کا تعلق بھی انسان کے دل سے ہے. ایمان حقیقی کی جو تعریف بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ تصدیقم بالقلب، یعنی دل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حقائق کو ماننے کی دعوت دی ہے ان کی تصدیق اپنے دل سے کرنا، یہ ایمان حقیقی ہیں. اور اس کے مقابلے میں نفاق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو مال دے گا تو اسے اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، لیکن پھر انہوں نے اس عہد کی خلاف ورزی کی اور جھوٹ بولا. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر نفاق بٹھا دیا، نفاق ڈال دیا، إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اس دن تک جس دن وہ اللہ سے ملاقات کریں گے. اس کا سبب کیا ہے؟ بِمَا أَخْلَفَ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفاق کا مرض ڈال دیا ہے. اب جی وہ امراض قلب ہیں، ان کے علاج کا جو طریقہ اللہ اور رسول نے تجویز کیا ہے اس پہ آپ تھوڑا سا غور کریں. دیکھیں انسانی جسم جو ہے اس کو مٹی سے بنایا گیا، آب و گل سے اس کو تیار کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسانی جسم کے لیے خوراک بھی اسی زمین سے اور پانی سے مہیا کر دی. ہماری ساری ضرورتیں جو ہیں اسی زمین اور پانی کے ذریعے سے، ہوا پانی ان چیزوں کے ذریعے سے جو ہے پوری ہوتی ہیں. لیکن اس انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح، نفس یا قلب نام کی جو چیز رکھی ہے وہ اس کی پیدائش زمین سے نہیں ہوئی. زمین سے خاک کا ایک پتلا بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی روح سے اس کے اندر پھونک دیا تو وہ جیتا جاگتا انسان بن گیا. اب یہ روح کیا چیز ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ یہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ عَمْرِ رَبِّي، تو ان کو یہ جواب دیجئے کہ وہ میرے رب کا امر ہے، اس کا حکم ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، جتنا تھوڑا سا علم تمہیں حاصل ہے اس سے تم روح کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے، بس اتنا جان لینا تمہارے لیے کافی ہے کہ یہ امر ربی ہے۔ تو یہ روح بالائی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی خوراک بھی اوپر سے عرش سے لوئے محفوظ سے بھیجی ہے، وہ ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ تو روح جو ہے اس کی خوراک کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد، قرآن کریم، اور اس کے اوپر غور و فکر کرنا، اس کو پڑھنا، اس کو یاد کرنا، اور اس کے ذریعے سے اپنی روح کو غذا پہنچانا۔ علامہ اقبال نے اس قلب و روح کے بارے میں اپنے حکیمانہ ارشاد کے اندر یوں فرمایا، فساد قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب۔ اس فرنگیوں کی تہذیب میں جو تباہی اور بربادی ہمیں نظر آتی ہے، اور جس طریقے سے یہ تہذیب خدا سے بغاوت کیے ہوئے ہے، اس کا سبب علامہ اقبال یہ فرماتے ہیں کہ ان کے قلب و نظر کے اندر جو فساد پیدا ہوا ہے، اس کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوا ہے، جو اللہ سے بغاوت پیدا ہوئی ہے، اس کی وجہ سے اس کے اندر یہ سارا فساد رونما ہوا۔ فساد قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب، کہ روح اس مدنیت کی رہ سکی نہ عفیف۔ وہ روح بڑی پاکیزہ چیز تھی، لیکن انہوں نے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اس کو پراگندہ کر دیا، اس کے اندر صفائی اور پاکیزگی باقی نہ رہی۔ رہے نو روح میں پاکیزگی تو ہے ناپید۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر اس روح کے اندر پاکیزگی نہ رہے تو پھر ناپید ہے۔ کیا چیز ناپید ہے؟ ضمیر پاک و خیال پاک و ذوق لطیف۔ پھر انسان کا ضمیر مر جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے، انسان کے خیالات پراگندہ ہو جاتے ہیں، اس کی جو حس ہے اس کے اندر سے جو ہے وہ مطلب کہ وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، جس کے ذریعے سے وہ حق اور باطل کے اندر تمیز کرتا ہے، صحیح اور غلط کی پہچان کرتا ہے۔ یہ سب فساد انسان کے اندر دل کے فساد کی وجہ سے رونما ہوتا ہے۔ وہی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر گزر چکی ہے کہ دل کے اس جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست رہے تو سارے اعضاء و جوار درست رہتے ہیں، اگر وہ بگڑ جائے، اس کے اندر فساد برپا ہو جائے، تو پورا انسانی جسم جو ہے اس کے اندر فساد اور بگاڑ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں انسان امن اور سکون اور راحت اور اطمینان کی تلاش میں کیا کچھ نہیں کرتا۔ وہ عہدے اور منصب کی تلاش میں ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے سکون حاصل کرے، وہ مال و دولت کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے سکون حاصل کرے، وہ اور بے شمار ذرائع اختیار کرتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کو جب کسی چیز کے اندر سکون نہیں ملتا تو وہ منشیات کی طرف جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، کوئی سگریٹ پی کر جو لطف حاصل کرتا ہے اس کے ذریعے سے سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، بڑا غمزدہ ہوں، بڑا پریشان ہوں، پردیس میں ہوں، بس یہ تھوڑی دیر کے لیے۔ لیکن آپ دیکھیں، ہیروئن ہے، چرس ہے، شراب ہے، جتنے نشہ آور چیزیں ہیں، اور مال و دولت ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ انسان کو سکون پہنچانے کے بجائے اور بے سکونی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ مال و دولت ہوگا، الذی جمع مالا وعددہ، اسی کے چکر میں انسان پڑا رہے گا، گنتی کرتا رہے گا، جمع تفریق بھی پندر پڑا رہے گا، سکون اس کا سارا برباد ہو جائے گا۔ اس لیے کہ سکون حقیقی جس چیز کے اندر ہے، اس کی طرف اگر انسان رجوع نہیں کرے گا تو اس کو سکون ملے گا کیسے؟ وہ سکون حقیقی کس چیز کے اندر ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی پاک کلام کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ۔ سب سے پہلے جو چیز اطمینان قلب کا ذریعہ بنتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ہے، اور پھر اللہ کا ذکر۔ یعنی ایمان کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے سے انسان کو اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خوب اچھی طرح سن لو کہ دلوں کو سکون اور راحت اور امن اور چین اگر کسی چیز سے مل سکتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے۔ تسلی دل کو کہاں سے آتی ہے؟ خدا کو یاد کرنے سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو جو ہے وہ سکون ملتا ہے، قرار ملتا ہے، اور راحت جو ہے وہ ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی تھی، جب کوئی خطرہ محسوس ہوتا تھا، جب کوئی آندھی اور طوفان آتا تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے تھے، ارحنا بالصلاۃ یا بلال، بلال نماز کے ذریعے سے ہمیں آرام اور سکون پہنچاؤ. آج کتنے بدنصیب ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں ارحنا من الصلاۃ، اس نماز سے ہماری جان چھوڑاؤ تاکہ ہمیں سکون ملے. نعوذ باللہ من ذالک. اذان کی آواز سے ان کو بے سکونی ہوتی ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں، یہ بار بار اذان کی آوازیں آتی ہیں اس سے وہ پریشان ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ شیطان جو ان کے اوپر مسلط ہے اس نے ان کا سکون برباد کر رکھا ہے، ان کے دل کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، خدا کی یاد سے وہ غافل ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی فطرت سے بھٹک چکے ہیں، ہٹ چکے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ نے میرے دل کی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس چیز میں رکھی ہے؟ نماز میں رکھی ہے. دل کو سکون، آنکھوں کو ٹھنڈک مسلمان کے لیے کس چیز کے اندر ہے؟ اللہ کی یاد میں، نماز میں. اقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. ذکر کی بے شمار اقسام ہیں، نماز کامل ذکر ہے. اور حالت نماز میں آدمی سراپا ذکر ہوتا ہے، پوری طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہوتا ہے، اپنی زبان سے، اپنے دل سے اور اپنے اعضاء اور جوارح سے. آدمی خدا کے حضور کھڑا ہے، اس کے اعضاء و جوارح بھی خدا کے سامنے جو ہیں جھکے ہوئے اور بچھے ہوئے ہیں، اس کی زبان اللہ کا ذکر کر رہی ہے، اس کے دل میں خشوع اور خضوع کی کیفیت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دل کے اندر بھی موجود ہے، تو نماز سراپا ذکر ہے. نماز کی حالت میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں محو ہوتا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ اس نماز کے ذریعے سے سکون انسان کو ملتا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے، دل کو قرار حاصل ہوتا ہے، اس سے اطمینان حاصل ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں منافقین کی نماز کے لیے کیا کہا گیا کہ وہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، لیکن اس میں اللہ کا ذکر بہت تھوڑا سا کرتے ہیں. وہ نماز کی حالت میں یوں ہوتے ہیں کہ جیسے کسی قید خانے کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اس نماز کو پورا کرنا، جو ہی نماز ختم ہوتی ہے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ایک بندہ مومن اسے راحت اور سکون ملتا ہے اس نماز کے ذریعے سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل پگھل جائیں، ان کے اندر عاجزی پیدا ہو جائے، خوف خدا ان کے دلوں کے اندر پیدا ہو اللہ کی یاد سے، اللہ کی صفات بیان ہوں، اللہ کا ذکر ہو، اللہ کا تذکرہ ہو، اس کی تسبیح بیان کی جائے، اس کی کبریائی بیان کی جائے، اس پہ توکل اور بھروسہ ہو، انسان اس سے دعا کر رہا ہو، اس کے لیے نماز پڑھ رہا ہو، اس کے قرآن کلام پاک کی تلاوت کر رہا ہو، تو اس کا دل جو ہے اللہ کے خوف سے لرز جانا چاہیے، اس کے دل کے اندر خدا کا خوف پیدا ہونا چاہیے. دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، ایمان حقیقی ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے کہ وہ جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ان کے دل پگھل جاتے ہیں، اور بعض اوقات جب دل پگھلتے ہیں تو پھر آنسو آنکھوں کے ذریعے سے رواں ہوتے ہیں، جس کا ذکر دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، وہ چیز جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل ہوئی ہے، یعنی قرآن مجید فرقان حمید، تم دیکھو گے کہ جب وہ لوگ اس قرآن کی آواز کو، اس کی تلاوت کو سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کی گئی ہے، ترا اعینہم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، تو جب وہ اس حق کو پہچانتے ہیں کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں. یہ کیفیت ایک بندہ مومن کی ہوتی ہے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لو لگانے سے. اب میں آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ حقیقی ذکر کیا ہے، اصل ذکر کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقی ذکر اور اصل ذکر قرآن مجید فرقان حمید کو قرار دیا ہے، اس کو از ذکر کہا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ دیکھیے الف لام قرآن عربی زبان کے اندر جب کسی چیز کے ساتھ لگ جاتا ہے تو اس کو خاص کر لیتا ہے، تو از ذکر سے مراد حقیقی ذکر، اصل ذکر، وہ تو قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کے علاوہ دوسرے اذکار نہیں ہیں، میں آپ سے عرض کر چکا ہوں نماز بہترین ذکر ہے اور خود اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر قرار دیا، اقم الصلاۃ علی ذکری، میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ، جتنے اذکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں قرآن میں ان کا ذکر ہے، جو دعائیں ہیں، یہ سب اذکار ہیں، یہ ذکر ہیں۔ لیکن ان سب میں قرآن مجید فرقان حمید کو سب سے افضل اور بلند مقام حاصل ہے ذکر کے اعتبار سے، کہ وہ اصل ذکر ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ کی طرف اس الذکر یعنی قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ لوگوں کے لیے آپ اس کو کھول کھول کر بیان کر دیں، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ان کے رب نے انہیں کیا حکم دیا ہے، کس چیز سے منع کیا ہے، کیا چیز ہے جو ان کی طرف جو ہے نازل کی گئی ہے، کیا ہدایات خدا ان کو دے رہا ہے، اس کی وضاحت کر کے رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی، قرآن کو کھول کر اس کی شرح و تفسیر کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، شاید کہ اس ذریعے سے اس کے اندر وہ غور و فکر کریں، تدبر اور تفکر کریں۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کی طرف اس الذکر یعنی قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے لیے اسے کھول کر بیان کر دیں، اس کی شرح و تفسیر ان کے سامنے کریں، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ان کے رب نے ان کے لیے اس قرآن کے اندر کیا احکامات نازل کیے ہیں، رب انہیں کس چیز سے روکتا ہے، کس سے منع کرتا ہے اور کیا کرنے کا حکم دیتا ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، شاید کہ اس ذریعے سے کہ وہ غور و فکر کریں۔ اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، قرآن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ قرآن جو ہے تمام جہان والوں کے لیے ذکر یعنی نصیحت ہے۔ تو الذکر یعنی اصل ذکر اور حقیقی ذکر اللہ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہمیں ذکر کے لیے اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ کی کتاب کو پڑھنا چاہیے، یعنی یہ سب سے افضل اور بہتر ذکر ہے، اور اس قرآن کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے، اس کے اوپر غور و فکر کرنے، اس کے معنی اور مفہوم تک رسائی حاصل کرنے، اس کی آیات کو بار بار تلاوت کرنے اور اس قرآن کریم کے حفظ کرنے یا اس قرآن پر عمل کرنے اور قرآن کے پیغام کا ابلاغ کرنے، یعنی یہ جتنے بھی اس قرآن سے متعلقہ کام ہیں، ان سب کا مقصد اور ان سب کا حقیقی مفہوم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہی ہے۔ ویسے علماء کرام نے دین کے جتنے احکامات ہیں، معروف اور منکر جو کچھ بھی ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، نماز روزہ زکوٰۃ حج ہے، دیگر احکامات ہیں، ان سب کو بھی ذکر قرار دیا ہے، لیکن اصل ذکر اللہ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید۔ تو اس کتاب کا پڑھنا، اس کو حفظ و یاد کرنا، اس کی درس و تدریس پڑھنا پڑھانا، اس کے اوپر غور و فکر کرنا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانا، اس قرآن کے اوپر عمل کرنا، یہ سب ذکر ہی کی مختلف صورتیں ہیں، اور یہ سب سے افضل اور سب سے بہترین ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو پڑھا پڑھایا، سمجھا سمجھایا جائے اور اس کے اوپر غور و فکر کیا جائے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں بلکہ پوری انسانیت کی قسمت کو اس قرآن سے وابستہ کر دیا ہے۔ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اکثر و بیشتر دروس کے اندر اس حدیث مبارکہ کا ذکر تذکرہ جو ہے وہ بار بار ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو چونکہ قرآن کریم تذکیر ہے، یاد دہانی ہے، تو اس حدیث مبارکہ کو بار بار سامنے لانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ بات ہمارے ذہن کے اندر نقش ہو جائے
کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمتوں کو قرآن سے وابستہ کر دیا ہے. ان اللہ یرفع بہذا کتاب اقوام و یدع بہ آخرین. اس قرآن حکیم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کچھ قوموں کو سربلند و سرفراز کرتا ہے اور کچھ کو پستی اور گراوٹ کے اندر گرا دیتا ہے. جو لوگ اسے پڑھتے ہیں, اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں, اس کے معنی اور مفہوم تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا لائحہ عمل بناتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو سربلند و سرفراز کرتا ہے, سرخرو کرتا ہے, دنیا میں کامیابیاں عطا فرماتا ہے. اور جو لوگ اس سے روح گردانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے. اس حقیقی اور اصل ذکر سے انحراف کا نتیجہ کیا ہے؟ ایک بات تو میں آپ کے سامنے واضح کر چکا ہوں, یعنی اللہ کے ذکر سے غفلت کا نتیجہ, غافل ہونے کا اور اعراض کا نتیجہ, کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر سے غافل ہونے کے نتیجے میں ایک شیطان انسان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے جو اس کو گمراہ کر کے جہنم کی طرف لے جاتا ہے. دوسرا نقصان اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ ارشاد فرمایا کہ وَمَن أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي, جو میرے اس نصیحت سے, میرے اس ذکر سے منہ موڑتا ہے, اعراض کرتا ہے, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, دنیا میں اس کی زندگی جو اس سے چین اور سکون اور امن جو ہے وہ چھین لیا جاتا ہے, اس کی زندگی کو تنگ کر دیا جاتا ہے. حکومت ہو, اقتدار ہو, اختیار ہو, بادشاہت ہو, وزارت ہو, روزگار ہو, سب کچھ ہو, لیکن اس کے باوجود انسان کو سکون نصیب نہیں ہوتا اگر وہ اللہ کی یاد سے اور اللہ کی کتاب سے منہ موڑ کر زندگی بسر کر رہا ہو, سکون اسے نہیں ملے گا. یہ تو دنیا کی سزا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَنَخْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامَى, قیامت کے دن میں ایسے لوگوں کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا, جب میں کسی ایسے انسان کو جو دنیا میں میرے ذکر سے, میری کتاب سے, اس ذکر حقیقی سے منہ موڑ کر زندگی بسر کرے گا, تو پھر میں قیامت کے دن جب اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا, قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى, تو وہ مجھ سے سوال کرے گا کہ اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں کیا, وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا, جبکہ میں دنیا میں آنکھوں والا تھا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے قال, اللہ کی طرف سے جواب آئے گا, قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا, ہاں ایسا ہی تھا, آنکھیں تو میں نے ہی تجھے دی تھی, تو ان سے دنیا کے نظارے کرتا تھا, مشرق و مغرب کو دیکھتا تھا, لیکن اتت کا آیات ہونا, میری آیات, کتاب و حکمت کی تعلیم جو میں نے تجھے رسول کے ذریعے سے دی, قرآن جو میں نے تیرے لیے بھیجا, اس کی آیات تیرے پاس پہنچی تھی, اتت کا آیات ہونا, تیرے پاس پہنچا تھا قرآن, فنسیتھا, تو نے اسے بلا دیا تھا, تو نے اسے بند کر کے الماریوں کی زینت بنایا ہوا تھا, تو نے اسے اس سے اعراض کیا ہوا تھا, اس سے منہ موڑا ہوا تھا, وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى, آج تجھے بلا دیا گیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جہنمیوں کو جہنم کے اندر ڈال کر ہزاروں لاکھوں سال, لابثین فیہا احقابا, حقب, جس مدت کی کوئی تعین نہ ہو, لابثین فیہا احقابا, مدتوں اس کے اندر پڑے رہیں گے. اس طریقے سے جو لوگ اس دنیا کے اندر اللہ کی یاد کو, اللہ کی کتاب کو بھولے ہوئے ہیں, اس طریقے سے خدا بندے کو دوس ان کو جہنم کے اندر پھینک کر بھول جائے گا. خدا تو بھول چوک سے جو ہے وہ پاک ہے, لیکن خدا کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ ہزاروں لاکھوں سال جہنم کی کس وادی میں پڑے ہوئے ہیں. جو دنیا کے اندر خدا کی یاد, اللہ کے ذکر اور اللہ کی کتاب سے غافل ہو کر زندگی بسر کر رہے ہیں, انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ خدا نے ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو کتاب بھیجی ہے اس کو پڑھیں, اس کے اوپر غور و فکر کریں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور خدا کی یاد کے اندر جو ہے وہ اپنا وقت صرف کریں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُورِدْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُقْهُ عَذَابًا سَعَادًا, جو اپنے رب کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں, یورد, اعراض کرتے ہیں, بٹک جاتے ہیں, دور ہو جاتے ہیں, اپنے رب کو یاد نہیں کرتے, یسلک ہو عذاب انسادا, ان کو سخت عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے. یہ آخرت کی سزا کا ذکر ہے, وہاں اندھا کر کے اٹھایا جائے گا, سخت عذاب دیا جائے گا, جہنم کے اندر پڑے رہیں گے, کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوگا. یہ قرآن سے اور اللہ کی یاد سے روح گردانی کا نتیجہ ہے, اور اسی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اور مقامات پر بھی کیا ہے. اب بزرگوں اور بھائیوں, آج ہمارا حال کیا ہے؟ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود کہ اس قرآن کی اہمیت کیا ہے,
اس کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب کیسے تلاش کرنا چاہیے، اللہ کے ذکر کی اہمیت کیا ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. دنیا جہان کے فلسفے ہم پڑھتے ہیں، ناولیں پڑھیں گے، ڈائجسٹیں پڑھیں گے، ٹی وی کے سامنے گھنٹوں بیٹھے رہیں گے، فلمیں دیکھیں گے، دوسری جو ہے وہ فضولیات اور لغویات کے اندر اپنے وقت کو ضائع کریں گے. لیکن قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس کے اوپر غور و فکر کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے. ہمیں سے ہر ایک اپنے آپ سے سوال کرے کہ یہ اللہ کی کتاب جو میری زندگی کا نصب العین متعین کرتی ہے، جو میری زندگی کا سلیبس ہے، جو میرے لیے نصاب کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجی ہے، اسی کو پڑھ کر میں نے وہ امتحان پاس کرنا ہے جس امتحان کے لیے اللہ نے مجھے دنیا کے اندر یہ مہلت دی ہے، اس کتاب کے ساتھ میرے تعلق کی نوعیت کیا ہے، روزانہ 24 گھنٹے میں سے کتنا وقت ہے جو اس کتاب کے لیے دیتا ہوں، نکالتا ہوں. ہمارے گھروں کی حالت کیا ہے، ہمارے گھروں کی کیفیت کیا ہے، ہمارے گھروں سے ہر وقت گانے بجانے کی آوازیں آتی ہیں یا اللہ کی کتاب کا ذکر ہوتا ہے، آخرت کا ذکر ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں، اس کے اوپر تبادلہ خیال ہوتا ہے، اس کے اوپر غور و فکر ہوتا ہے، ہمیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان رات کو سوتا ہے، شیطان اس کے سرانے 3 گرہیں لگا دیتا ہے، اور اگر وہ غفلت میں پڑا رہتا ہے تو وہ گرہیں اس کے سرانے لگی رہتی ہیں. اگر وہ صبح اذان کی آواز سنتا ہے یا اس سے بھی پہلے اٹھ جاتا ہے، بیدار ہوتا ہے، اس کی آنکھ کھل جاتی ہے تو اس کی ایک گرہ کھل جاتی ہے، جب وہ اٹھ کر وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، جب وہ نماز ادا کرتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور پھر وہ حشاش بشاش دن بھر چست اور چاک و چوبند رہتا ہے، سستی اور کاہلی اس کے قریب نہیں آتی. لیکن اگر وہ بندہ خدا، شیطان اس کے اوپر مسلط ہے، خدا کی یاد سے وہ غافل ہے، جب وہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو شیطان اسے تھپکی دیتا ہے کہ ڈیوٹی تو 8 بجے ہے، ڈیوٹی تو 7:30 بجا ہے، ابھی تو بڑا ٹائم پڑا ہوا ہے، کیا ضرورت ہے اٹھنے کی. پھر وہ سستی اور کاہلی سے نماز کا وقت نکل گیا، پھر اس کے بعد اٹھتا ہے تو ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی جو نماز کے وقت میں سویا رہا، پھر نماز کا وقت جب ختم ہو جاتا ہے تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے، پھر وہ اٹھتا ہے تو سستی اور کاہلی سی اور دن بھر اس کے اوپر جو ہے وہ سستی طاری رہتی ہے. اگر اس شیطان سے ہم نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں کہ جب ہم اٹھیں گے، ہم بیدار ہوں گے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا وإلیہ النشور، اللہ کو یاد کریں گے، کلمہ توحید پڑھیں گے جس کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، تو گرہ کھل جائے گی، شیطان ہم سے دور چلا جائے گا، بھاگ جائے گا. اس لیے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے شیطان وہاں پہ نہیں ٹھہر سکتا، وہاں پہ نہیں رک سکتا. ہاں جب انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر شیطان وہاں مسلط ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو یاد کرنے والے اور اللہ کو نہ یاد کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے. تو جو لوگ اللہ کی یاد سے غافل ہیں، اگرچہ ان کے جسم بڑے صحت مند اور تندرست ہوں اور صحت یاب ہوں دنیاوی لحاظ سے، لیکن خدا کے نزدیک وہ مردہ لاشیں ہیں. اور قرآن اور اللہ کا دین ان مردہ لاشوں سے کوئی بحث نہیں کرتا. قرآن کو زندہ دل انسان چاہیے، جن دلوں کے اندر ایمان اور تقویٰ کی حرارت ہو، قرآن ان سے بحث کرتا ہے، قرآن ان کو کامیابی کی بشارتیں دیتا ہے، قرآن ان کے لیے کامیابی کے جو ہے وہ تذکرے کرتا ہے. تو میرے بھائی اور بزرگو، ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری کیفیت اور حالت کیا ہے، اللہ کے ذکر سے کیا ہم غافل ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم یاد کرتے ہیں. قرآن کریم کے اندر ایک مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا اور یہ انسان اپنی گمراہی کے اسباب کے اوپر جب غور کرے گا تو اس وقت اس کی کیفیت اور حالت کیا ہوگی. اس واقعے کا ذکر قرآن کے اندر بڑے خوفناک صورت میں بیان کیا گیا ہے، دل ہلا دینے والا اور لرزا دینے والا مقام ہے یہ. سورہ فرقان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
ویوم یعض الظالم علی یدیہ، شدت جذبات کی وجہ سے اس قیامت کے دن یہ ظالم انسان جو دنیا کے اندر شرک اور بدعت اور خرافات اور خدا اور رسول کی نافرمانیوں کی وجہ سے اپنے اوپر ظلم کرتا رہا، کیا کرے گا؟ شدت جذبات کی وجہ سے اپنے دونوں ہاتھ کاٹ ڈالے گا۔ یقول، اس وقت کہے گا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش، افسوس، میری ہلاکت، میری بربادی، کاش میں نے دنیا میں رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا، کاش میں رسولوں کے پیچھے چلا ہوتا، کاش میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا ہوتا، کاش میں نے اطاعت رسول میں زندگی گزاری ہوتی۔ یا ویلتا لیتنی، حسرت اور افسوس کا اظہار کر رہا ہے، لم اتخذ فلانا خلیلا، افسوس، میری خرابی اور میری بربادی، میں نے فلان کو اپنا دوست کیوں بنایا تھا؟ کس کو دوست بنایا تھا اس نے؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، جس نے مجھے اس ذکر سے غافل کر دیا جو میرے پاس آ چکا تھا۔ آج ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ ہمارے دوست کیسے لوگ ہیں، کون لوگ ہیں، کن لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، کن لوگوں کے ساتھ ہمارا یارانہ ہے، وہ جو ہمیں اللہ کی یاد اور اللہ کی کتاب سے غافل کرنے والے اور دور لے جانے والے ہیں، اگر وہ ہمارے دوست ہیں تو قیامت کے دن ہم اپنی اس ہلاکت اور بربادی کے اوپر افسوس کریں گے، تو کیا اس افسوس کا ہمیں کوئی فائدہ ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، تو جب تم کسی کو دوست بناؤ تو خود جانچ پرکھ لو، اور جو دوستیاں اللہ کے دین کی خاطر ہوں گی، قرآن کریم کے اندر اللہ نے اس کا اعلان کیا ہے کہ وہ آخرت میں بھی باقی اور قائم رہیں گی، اور جو دوستیاں شیطان کی خاطر، دنیاوی منفعتوں کی خاطر ہوتی ہیں، دنیا کے لالچ کی خاطر ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو دھوکے دینے کی خاطر ہوتی ہیں، شیطان ان کا ساتھی ہوتا ہے اور ان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کر جاتا ہے، تو ان انسانوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ انسان قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ لقد اضلنی، اس دوست نے مجھے گمراہ کر دیا، بٹکا دیا، دور کر دیا، یعنی ذکر، ذکر سے دور کر دیا، الذکر سے دور کر دیا، اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، اللہ کی کتاب سے غافل کر دیا، اس سے بٹکا دیا، بعد از جانی، اس کے باوجود کہ وہ میرے گھر میں موجود تھی، میرے پاس اللہ کی کتاب آ گئی تھی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ ارشاد فرماتے ہیں، وکان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان تو اسی طریقے سے موقع پر انسان کو دغا دیتا ہے، لیکن یہ انسان تو اس سے عبرت نہیں پکڑتا، اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی دن واضح کر دیا تھا کہ تم انسان زمین پر جا رہے ہو، یہ شیطان کی اور تمہاری عداوت ہے، دشمنی ہے، یہ تمہارا دشمن ہے، فاتخذوه عدوا، اس کو اپنا دشمن ہی سمجھنا، اس کے داؤ پیش سے بچنا اپنے آپ کو، اور اس کے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب بھی بھیجی، رسول بھی بھیجے، ان سے رہنمائی حاصل کریں، شیطان کی جو ہے وہ بہکاوے سے ہم بچ اسی صورت میں سکتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، جس روز ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے دوزخ کے عذاب، اس وقت کیا کہیں گے؟ یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش ہم نے دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانا ہوتا، ان کے طریقے اور ان کے حکم کے اوپر چلے ہوتے۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا، وہ یہ کہیں گے کہ اے رب، ہم نے دنیا کے اندر کن کی اطاعت کی، کن کی بات مانی؟ سادتنا وکبراءنا، ایک میرے قبیلے کا شیخ تھا، یہ میرا سردار تھا، یہ چودھری تھا، یہ وڈیرا تھا، میں نے اس کی بات مانی، میں اس کے، میں حضرت صاحب کے اور شیخ صاحب کے پیچھے چلتا رہا، اس نے مجھے گمراہ کر دیا، اس نے مجھے بٹکا دیا، کاش میں دنیا کے اندر اس کے پیچھے چلنے کے بجائے ان لوگوں کے پیچھے چلتا جو اللہ اور اس کا اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے تھے۔ یہ کیفیت اس انسان کی آخرت میں اس وقت ہوگی۔ بھائی اور بزرگوں، ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، اس انجام بد سے اگر ہم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو اس کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ ہم اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے آباد کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی کتاب سے لو لگائیں، اس کے اوپر غور و فکر کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ذریعے سے اللہ کی رضا کو تلاش کریں، اللہ سے اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق کو بڑھائیں۔ اس اللہ کے ذکر کی اس قدر اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه،
ارشاد فرمایا علم تران اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، کیا تو نے دیکھا کہ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، والطیر صافات، اور یہ پر پھیلائے ہوئے اڑنے والے جو پرندے ہیں، یہ کل کے کل پرندے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، کلن قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اور ان پرندوں میں سے اور کائنات کی ہر چیز میں سے ہر ایک چیز اپنی تسبیح اور نماز کو یعنی اپنی عبادت کو جانتی ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، جو چیز بھی اس کائنات کے اندر ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی تسبیح اور اس کا ذکر کرتی ہے، اور تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہر چیز اللہ کی عبادت کر رہی ہے، ہر چیز اللہ کی یاد میں مصروف ہے، ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف کے گن گاتی ہے، لیکن یہ حضرت انسان ہے جو اللہ کی یاد سے اور اپنی عبادت اس کی عبادت سے غافل ہے، حالانکہ اللہ نے اس کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، لیکن یہ انسان اللہ کی یاد اور اس کی عبادت سے غافل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہوتا ہے، وَذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے کٹ کر یکسو ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، وَذْكُرْ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، وَذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح شام یعنی ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، اس کو یاد کرو، اس کی تسبیح بیان کرو، سَبِّحِ اِسْمَ رَبِّكَ الْعَالَى، روزانہ ہم ان آیات کو ان صورتوں کو پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں اور سناتے ہیں اللہ کا ذکر، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، پھر اس کی یاد سے جو ہے وہ ہمارا دل جو ہے اور ہماری زبان جو ہے وہ غافل ہو جاتی ہے۔ آخری بات عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اصل میں ذکر کا مقصد کیا ہے؟ ذکر کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کو ہمیشہ یہ بات دل اور دماغ کے اندر نقش رہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ذکر کے معنی یاد کے ہیں نا، تو آدمی یہ بات نہ بھولے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، دل کے بیدوں کو بھی وہ جانتا ہے، آنکھ کی حرکت سے بھی وہ واقف ہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شائع رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، وہو معکم اینما کنتم، جہاں کہیں بھی ہوتے ہو وہ خدا تمہارا ساتھ ہوتا ہے، تو وہ خدا ہماری ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے، ہمارے دل کے بیدوں سے واقف ہے، تو ہم ہر وقت خدا کو یاد رکھیں، یہ ہے اصل ذکر۔ اب یہ ذکر نہیں ہے کہ آدمی ہاتھ میں تسبیح لے کر بیٹھا ہوا ہو اور دل کے اندر جو ہے بےمانیاں، دھوکے، فراڈ، سودی کاروبار کر رہا ہو اور دکان یا کسی مقام یا کسی تجارت اور کاروبار میں بیٹھا ہوا تسبیح ہاتھ میں لی ہوئی ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ ذکر کر رہا ہے، لیکن وہ سودی کم کاروبار کر رہا ہے، سودی معاملات کر رہا ہے، خدا اور رسول کی نافرمانیوں کے اندر لگا ہوا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں ہے۔ حقیقی ذکر یہ ہے کہ ہر حال میں خدا یاد رہے، آدمی اس کے سامنے اپنے آپ کو جواب دے سمجھے اور اس کے سامنے اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس اس کے دل کے اندر جو ہے وہ موجود ہونا چاہیے، یہ ہے اصل ذکر۔ اب ذکر کے فضائل انشاءاللہ آئندہ نشست کے اندر بیان کیے جائیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ذکر کے فضائل کا جو مطلب عموماً لیا جاتا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ مثلاً یہ ہے کہ آپ دیکھیں ذکر ایک کسی مقصد کے لیے، اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر کے سبحان اللہ، الحمدللہ یہ تسبیحات پڑھتے ہیں لیکن اصل میں خدا کو بھول گئے ہیں تو اس ذکر کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مثلا اس ذکر کی بڑی فضیلت ہے تو میں یہی ذکر کرتا رہوں، مثلا یہ وضو کے بارے میں آتا ہے، جب آدمی وضو کر کے فارغ ہوتا ہے اس کے بعد وہ کلمہ شہادت پڑھتا ہے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں، تو آدمی یہ سوچے کہ اچھا میں وضو ہی کرتا رہوں دن بھر اور اس کے بعد یہ دعا پڑھتا رہوں تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جائیں گے؟ نہیں، وہ وضو کر کے جب نماز پڑھے گا تو یہ وضو کی برکت اور اس دعا کی فضیلت جو ہے وہ اسے حاصل ہوگی۔ اس لیے اصل میں ذکر کیا ہے؟ اصل میں ذکر یہ ہے کہ انسان خدا کو نہ بھولے، ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، خدا کو مت بھولنا، اللہ ہمیشہ یاد رہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، اگر یہ ذکر کی کیفیت انسان کو جو حاصل ہو جائے تو پھر وہ تنہائی اور مجمع میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا، روشنی اور اندھیرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا، پھر وہ خدا کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، اور یہی چیز مطلوب و مقصود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ذکر حقیقی نصیب کرے اور اللہ اپنی یاد میں ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔